الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فيصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج سے سورہ ابراہیم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور مکی سورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ سورہ مبارکہ میں بھی پائے جاتے ہیں. پچھلی قوموں کے حالات کا تذکرہ بھی مختصرا آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں قدرتوں کا ذکر بھی آیا ہے اور آخرت کے حوالے سے جو انجام ہیں نتائج ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی آگے چل کر تفصیل آئے گی آخر میں, جس کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی عظمت بیان فرمائی کہ اس قرآن کا حاصل یہ ہے, اس کی جو روشن آیات اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. تو یہ قرآن, اس کا ایک اہم ترین مقصد ہے لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آنا. قرآن حکیم کا یہی تعارف بار بار قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدل للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہمیں عربی تو آتی نہیں, ثواب تو ملتا ہے تلاوت کا بغیر سمجھے بھی, لیکن ہدایت کے حصول کے لیے دل میں سچی طلب و تڑپ کا ہونا, قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا, قرآن کی محافل میں جانا, باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ثواب کے ساتھ ہدایت بھی مل سکے. اور اگر ہدایت نہ مل سکی تو کل پکڑے جانے کا اندیشہ بھی ہے, کیونکہ اگر بندے کو معلوم ہی نہ ہو کہ رب نے کیا احکامات مجھے دیے, کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا, کن کاموں سے مجھے منع فرمایا, اگر بندے کے علم میں یہی بات نہ ہو تو وہ ہدایت کے راستے پر آئے گا کس طرح. تو اس قرآن کا بہت بڑا بس یہ بیان ہوا ہے کہ یہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 2 میں بتایا گیا کہ کفر کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے, اور آیت 3 میں بتایا گیا کہ یہ کافر ہیں کون جن کے لیے شدید عذاب ہوگا. یہ بڑی سب بات ہے جو بھی آیت میں آ رہی ہے. فرمایا نمبر 1 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة, وہ کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. نمبر 2 فيصدون عن سبيل الله, اور اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں. تیسری بات ويبغونها عوجا, اللہ کے اس راستے میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. فرمایا آگے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. تو وہ کافر کون ہیں کہ جن کے لیے شدید عذاب ہے اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں؟ نمبر 1 جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت میں. نمبر 2 اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں دوسروں کو روکتے بھی ہیں. اور نمبر 3 اللہ کے راستے میں ٹیڑھ یعنی کجی تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں بچائے. قرآن حکیم یہ ذکر بھی کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ایک اعتبار سے عملی طور پر کفر ہے, ایک عقیدے کا کفر. اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے, الحمدللہ مسلمان ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے عمل کا کفر, جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. یہ بڑی سخت بات ہے جو حدیث میں آتا ہے. اس طرح کے کفر کو علماء عملی کفر سے تعبیر کرتے ہیں. اب یہاں پر عملی طور پر گمراہی کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں. ہم بھی جائزہ لیں کہ مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں، قبر کے سوالات ہمیں یاد ہیں کہ نہیں، حشر کے دن کے میدان کے سوالات ہمیں یاد ہیں کہ نہیں، کیا ہمارا بھی مقصود دنیا ہے یا آخرت، کیا اللہ کی رضا آخرت کی کامیابی یہ ہمارا مقصد ہے، یہ بس ایک سائڈ بزنس ہے کہ دیکھی جائے گی. جیسے آج مسلمان کہتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھیں گے، قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عملاً یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ مقصد دنیا آخرت کو نہیں؟ یہ تو کہا جا رہا ہے. کن کے لیے شدید عذاب ہے جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں؟ نمبر دو، اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں. رکنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے، اللہ کا دین واضح طور پر موجود ہے، تقاضے بھی سامنے موجود ہیں، عمل کرنا چاہو تو کر لو، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اور بندہ عمل نہ کرے تو کیا ہے؟ یہ خود سے اپنے آپ کو روکنا ہے اللہ کے راستے سے. عمل نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا جبکہ موقع بھی ہے. آپ غور فرمائیے نا، حکومت کو تو رکھیے ایک طرف، اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر کس کی حکومت چلتی؟ ہماری حکومت چلتی. اب جو بھائی یا جو ہماری کوئی بہن نماز کو جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں وہ خود ذمہ دار ہے. جو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. جو جان بوجھ کے وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. جو جان بوجھ کر مال حرام میں اپنے آپ کو ملوث کیے بیٹھا ہے وہ خود اپنا مجرم ہے، خود گناہگار ہے. اس طور پر دیکھیے کہ بندے کے سامنے کتاب بھی موجود، سنت بھی موجود، دین کے تقاضے بھی موجود، اب جانتے بوجھتے عمل نہیں کر رہا تو خود اپنے آپ کو روک رہا ہے اللہ کے راستے سے. یہ تو ہے خود روکنا. ایک ہے دوسروں کو روکنا، یہ بھی جرم ہے جو عذاب شدید کی طرف لے جائے گا انسان کو. وہ مشرکین مکہ بھی روکتے تھے اپنے عوام کو، ان کے سردار ان کے عوام کو روکتے تھے، یہ تو ان کی بحث ہے. ہم بھی اپنے ماحول کا جائزہ لیں. کبھی کوئی نوجوان وہ نماز با جماعت ادا کرنا چاہتا ہے، ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں، بیٹا باہر نہ جاؤ کیونکہ بڑے حالات خراب ہیں. لیکن نوکری کے لیے جاتے اس کو روکتے نہیں، تب حالات خراب نہیں ہوتے. کوئی اللہ کی بندی یا کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو پردہ کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے، ماں روک دیتی ہے باپ روک دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے تو روک رہے، اللہ کے حکم سے تو روک رہے. اس طرح کی کئی مثالیں حکومت کی بھی ہے، عوام الناس کی بھی ہے. جہاں ان کا اختیار چلتے وہاں وہ گناہگار ہیں اگر روکتے، جہاں ہمارا اختیار چلتا ہم روکتے تو ہم گناہگار ہوں. کسی کسی کو 18 کروڑ پر اللہ نے حکمرانی دے دی، کسی کو گھر پر اللہ تعالیٰ نے دے دی، کسی کو سکون پر دے دی. ہر شخص اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تمہیں سنے کے بعد ذمہ دار ہے، اور جو اس کی رعیت ہے، جو لوگ اس کے زیر تحت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اس کے متعلق سوال کرے گا. شوہر سے سوال ہوگا، بیوی کے متعلق، باپ سے سوال ہوگا، اولاد کے متعلق، مالک سے سوال ہوگا، غلام الکنیز کے متعلق، اور حاکم سے، بادشاہ سے سوال ہوگا رعایا کے متعلق. جواب ہر ایک نے دینا ہے، وہ بھی اللہ کے جواب دیں، ہم بھی اللہ کے جواب دیں. یہ ہے دوسرے کو روکنے والی بات، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسری بات، ویبغونہ عوجا، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے. یہ زمانے جاہلیت مشرکین مکہ اور ان کے سردار بھی کرتے تھے، اور آج کا ایک ہمارا طبقہ ہے جس کو پڑھا لکھا طبقہ بھی کہتے ہیں، جو ماڈریٹ اسلام کے حامی بھی کہلاتے ہیں. کچھ ان میں اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ کبھی کبھی عوام میں بھی ملیں گے، جو اللہ کے واضح احکامات میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دین کے تقاضوں سے، تعلیم سے دور کر رہے ہیں. صاحب پردے کا حکم تو کہیں نہیں، یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے، سود کہیں منع نہیں ہے، وہ کچھ اور، یہ کچھ اور ہے. آج بنا وہ دوسرا تھا جو منع کیا گیا. موسیقی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف ڈرامے چلتے تو کوئی منع تو نہیں، کوئی بس یہ ذرا یہ چیز نہ ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں. موسیقی بھی چلتی رہے ڈرامے میں، ایسے ماڈریٹ اسلام کے حاوی آج ہم ہی ہمارے معاشرے میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو غلط تڑوڑ توڑ موڑ کر پیش کر کے، مختلف مفاہیم بیان کر کے دین سے ہی متنفر کر رہے ہیں. یہ ٹیڑھ تلاش کر، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ تین جرائم کن کے؟ جن کے لیے کہا گیا کہ جو جہنم کے عذاب میں ڈالے جائے گا. نمبر ایک، دنیا کو ترجیح دینے والے آخرت کے مقابلے میں. نمبر دو، خود بھی اللہ سے اللہ کے راستے سے روکنے والے، دوسروں کو بھی روکنے والے. نمبر تین، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرنے والے. نکالنے والے مختلف باتیں شبہات پیدا کر کے لوگوں کو روکنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 4 میں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کے زمن میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لكم، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ لوگوں کے لیے وضاحت فرما دیں کیا کلام اللہ کی طرف سے آیا۔ یعنی جب بھی پیغمبر بھیجے گئے ہر علاقے میں وہ اسی علاقے سے ہوتے تھے، اسی قوم کے افراد کی زبان بولتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ بات ہوئی کہ اللہ نے عربی زبان کو منتخب فرمایا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، بہترین زبان ہے دنیا کی، اس کے اپنے دلائل اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل آپ کی امت کو ذمہ دار بنا دیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائے۔ اگر عربی آتی تو عربی میں سمجھ لو، عربی نہیں آتی تو تراجم بھی ہوں گی، تفاصیل بھی ہوں گی، اور اس کے محافل کا معاملہ بھی ہوگا، یہ ذرائع کے جن کے ذریعے قرآن پہنچے گا۔ ایک مفہوم تو یہ ہوا۔ ایک بات علماء نے زمن میں بیان کروائی مفسرین نے کہ جب لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے تو احادیث میں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ ان کی علمی سطح کے مطابق بات کی جائے، ان کی عقل و فہم کے مطابق بات کی جائے۔ بچے ہوں گے تو ان کو ان کے انداز سے سکھایا جائے، کبھی خواتین کی کوئی درس کا اہتمام ہے تو ان کے اعتبار سے بات ہوگی، کبھی ایڈلٹس کی بات ہے، بالغ افراد ہیں، ان کو سمجھانا ہے تو ان کے اعتبار سے بات ہوگی، کبھی معاشرے کا صاحب اثر طبقہ ہوگا تو اس کے انداز سے بات کی جائے گی، کبھی کاروباری طبقات ہیں تو ان کے انداز سے بات کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ جن سے گفتگو کی جائے، جن سے کلام کیا جائے، جن کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہو، ان کی ذہنی سطح کا بھی خیال رکھا جائے، یہ بھی دعوت و تبلیغ میں بڑا اہم اصول ہے۔ اور یہ دعوت کا عمل صرف چند افراد کا، ممبر پر بیٹھنے والے خطیب صاحب کا، مساجد میں نمازوں کی امامت کرنے والے ائمہ کا، یا مدارس میں پڑھانے والے علماء ہی کا فرض نہیں ہے، یہ ساری امت کا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے دائرہ کار اور استعداد کے مطابق دعوت کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے مختصراً چند آیات میں، فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آیات عطا فرمائی اس کے ذریعے وہ بھی ان کی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ سارے پیغمبروں کی ذمہ داری یہ تھی اور جو ان کو آیات اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ان کا حاصل یہ تھا کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آیا جائے۔ آج کا دور جدید ترقی یافتہ دور کو صاحب سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان کبھی پستی کی اس صدا پر پہنچتا ہے کہ شاید جانور بھی اسے دیکھے تو شرما جائے۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، جہاز بنا لیے، پرندوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ہم نے سمندر کی تہہ میں جا کے تیرنا سیکھ لیا، آنکھوں سے بنا لیے، نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی زمین پر انسان بن کر زندگی بسر کیسے کریں یہ ہم آج تک سمجھ نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ الہام ہدایت سے دور ہے، تو آج انسان زوال اور پستی کی شکار ہو چکا ہے۔ حال میں ایک بات معلوم ہوئی کہ امریکہ میں جس کو دنیا کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے، اور کچھ عرصے پہلے تک وہاں کا اگر ویزا مل جائے تو ہم سمجھتے تھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، کسی مرض کے حوالے سے کوئی دوائی بنائی گئی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آنا شروع ہوئے کہ اس سے کینسر کا مرض جنم لیتا ہے، تو وہ دوائی امریکہ میں بین ہو گئی، یہ استعمال نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر۔ لیکن جس کمپنی نے بنائی تھی یا جن لوگوں نے بنائی تھی ان کے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لگ گئے، اس کو بہت بڑی انویسٹمنٹ لگ گئی، تو یہ تو برباد ہو جائے گا سارا ہمارا مال، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ میں تو استعمال نہیں کریں گے، تو یہ ترقی یافتہ ملک ہے نا، اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی، یہ تو بڑے کچھ اور ہی سانچے اور ڈھانچے کے اندر بنے ہوئے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم دنیا کے غریب ممالک اس کو بھیج دیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایکسپورٹ کر دیں، گورنمنٹ نے اجازت دے دی، گویا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہنے والے انسان تو ہے نہیں، مرنے تو مرے، ان کے اندر کینسر پیدا ہو تو ہو، لیکن ہماری اس قوم کے اندر اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جنس کو دیکھ کر بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے، ان کی ترقیاں دیکھ کر، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، اندر ہی مکرو ترین چہرہ ان کا ہمارے سامنے ہے، وہ بھی رہنا چاہیے۔ کیا جی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے ترین قوم ہے دنیا کی، ہمارے ملک میں اس کی اجازت نہیں۔ یہی ہے جن کی تاریخ بھری ہوئی ہے، جنہوں نے 8 کروڑ ریڈ انڈینز کو، جو اصل باشندے نے وہاں کے قتل کیا ہے، 8 کروڑ افراد مارے، تب جا کے نئی دنیا جس کو کہا گیا امریکہ، وہ آباد ہوا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال تو آج انسانیت اس سطح پر پہنچی ہوئی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ جیسے اس سورت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا، اور یہ آیت نمبر 5 میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا، لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا جائے، اور وہ اصل روشنی علم وحی کی بنیاد پر ہے جو آج ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ جب تک اس پر توجہ نہیں ہوگی، یہ حالات نہیں بدلیں گے، یہ گمراہی نہیں بدلے گی، یہ تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 ہی میں فرمایا گیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو تذکیر کیجئے اللہ کے ایام کے ذریعے۔ آپ کو اس طرح یاد ہوگی، جب ہم سورۃ الاعراف پڑھ رہے تھے، سورۃ ہود کا بھی ہم نے مطالعہ کیا، تو تذکیر بھی ایام اللہ کی اصطلاح استعمال ہوتی، یوم کی جمع ایام، یعنی وہ بڑے بڑے ایام جن میں اللہ نے فیصلے کیے، بڑی قوموں کو ہلاکت سے دوچار کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کے تذکرے کو قرآن میں بیان کیا، ان ایام کے بیان کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کرائی۔ پچھلے جمعے بھی یاد دہانی ہوئی تھی، آج بھی کر لیتے ہیں۔ آج ہم بھی کبھی طوفان کا شکار ہیں، بچت ہو گئی اس دفعہ کراچی والوں کی، اس دفعہ تو چھو کر گیا ہے، سیلاب ہمارے ملک میں آ گیا، زلزلے ہمارے ملک میں آ گئے، قتل و غارت گری ہمارے ملک میں، معاشی افسری ہمارے ملک میں، اور تجزیہ کیا ہے کہ آج ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، اس کے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اس کے دین پر عمل نہیں کر رہے، اس کے دین کا نفاذ نہیں کر رہے، بعد ہمیں مشکلات کا شکار ہیں۔ پیغمبروں کو بھی کیا کہا گیا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں یاد دہانی کرائیے بڑے بڑے ایام کے ذریعے۔ قوم لوط پر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا دی، قوم شعیب پر بھی زلزلہ آ گیا تھا، قوم نوح کو بھی غرق کر دیا گیا تھا، قارون کو بھی دھسا دیا گیا تھا، فرعون اور آل فرعون کو بھی غرق کر دیا گیا تھا جب وہ اللہ کی نافرمانیوں پر آئے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں خوب صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غور فکر کرو ان تاریخی واقعات میں، اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہات میں تمہارے لیے عبرت و سبق آموزی ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر لو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اس کی طرف رجوع کر لو، اپنے انفرادی معاملات میں بھی گناہوں کو چھوڑو، اپنے اجتماعی معاملات میں بھی گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے دین کو تھام لو، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ فرمایا کہ اس بات میں، یہ واقعات کے بیان میں، ان تنبیہات میں، غور و فکر کی دعوت میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتیں اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ یاد کرو، اور یاد کرو کہ اللہ نے آل فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس سب سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور اس سب میں تمہارے لیے بڑی آزمائش کا معاملہ بھی تھا، یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں چھٹکارا عطا فرمایا۔ دوسرے رکوع کا آغاز اور آیت نمبر 7 میں یہی تسلسل میں بات آئی کہ جب یہ نعمت اللہ تمہیں عطا فرمائے تو فرمائے کہ شکر ادا کرو۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے مزید نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، اور شکر ادا کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ شکر کیا ہے؟ دل میں اعتراف ہو کہ یہ کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ زبان پر بھی شکر کے الفاظ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اور پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو وجود اور جسم عطا فرمایا، یہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی، اس امانت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متعین کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے، تو یہ پورے وجود سے اللہ کا شکر ہوگا۔ تو دل سے بھی اللہ کا شکر، اللہ کے انعامات کا احساس، زبان سے بھی اللہ کا شکر، شکر کے ترانے، حمد کے ترانے زبان پر، اور پورے وجود سے بھی اللہ کا شکر، وہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ شکر کرو گے مزید تمہیں دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ غالباً میں نے پچھلی نشست میں حوالہ شاید آپ کو دیا ہو، کراچی کے حالات، قتل و غارت گری، بھوک اور خوف، پڑی خوراک۔ سورہ نحل آیت نمبر 112، اللہ ایک بستی والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ اولاً یہ مکے والوں کا بیان، اور پھر ان کی رائے ہے کہ جہاں کہیں ناشکری ہوگی تو یہ حالات مسلط ہوں گے۔ اللہ نے بستی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہر طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے ان پر اللہ کا رزق آتا تھا، اللہ کی نعمتیں آتی تھیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر ڈالی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان پر خوف اور بھوک کا لباس مسلط کر دیا۔ سورۃ نحل آیت نمبر 112۔ بھیا آج ہمارے بھی شہر ملک کے حالات، خوف و ہراس، بھوک کا معاملہ بارہا گفتگو آ چکی کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں کہ معاشی بدحالی ہم پر مسلط، پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، پھر بجلی کی در بڑھ جائیں گی، وہ ظالم ہم پر جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈکٹیشن کرواتے رہیں گے۔ لیکن جڑ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری، اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر ڈالا، اللہ کے دین کو فراموش کر ڈالا، یہ سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے اللہ مزید تمہیں دے گا، نا شکری کرو گے اللہ فرماتے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ شیخ سعدی کا واقعہ ہے، لکھتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، باہر گیا تو دھوپ تھی، پیر میں تپش محسوس ہونا شروع ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ میرے اندر، میرے دل میں شکوہ آ گیا کہ یا اللہ میرے پاس تو جوتی بھی نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا، تو فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے کہ مالک میرے پاس کم سے کم دو ٹانگیں تو موجود ہیں، اللہ ہمیں معاف رکھے، ہماری لاپرواہی، کوتاہی، جو بھی کہیں بدنصیبی، اس سے آگے کوئی الفاظ ہے کہ ہم روتے ہی رہتے کہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس جو بہتوں کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کبھی اچھے مکانات میں رہنے والوں کو قبرستان میں چلے جانا چاہیے، قریب میں ہے نا، کتنا بڑا فلیٹ ہوگا ہمارا، کتنے بیڈ رومز ہوں گے اس میں، کتنے اسٹوڈنٹ اے سی لگے ہوں گے، کون سی گاڑی باہر پارک ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ کبھی کچی بستیوں میں بھی چکر لگا لینا چاہیے کہ ٹین کی چھت کے نیچے رہتا ہے گرمی میں تو کیا حالت ہوتی ہوگی۔ کبھی اپنے بچوں کو کچرا کنڈی کے پاس چکر لگوا دینا چاہیے کہ جہاں رات کے بچے ہوئے کھانے جو پھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کبھی جانور اس میں سے تلاش کر کے اور کبھی انسان کے بچے اس میں سے تلاش کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچوں میں بھی یہ احساس سے شکر شاید پیدا ہو جائے۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ بدقسمت یہ کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ناشکری ہے، اور ناشکری پر اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا۔ ہاں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں جو دین کے معاملے میں ہم سے اوپر، ہم پانچ پڑھ رہے ہیں، بڑا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لے، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ہم جمعے کے دو پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، فلاں پانچ وقت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ صرف قرآن پڑھ بھی رہا سمجھ بھی رہا ہے، اور وہ اکیلے کے لیے نہیں بنا، وہ دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے، اپنے شب و روز اللہ کے دین کے لیے لگا رہا ہے۔ تو جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو نیکی جو بھی کر رہے ہیں مطمئن نہیں ہوں گے، آگے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب دنیا کے بارے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کا، قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور حرص، طمع، لالچ، حسد وغیرہ جیسی بیماریوں سے انشاءاللہ ہم بچ سکیں گے۔ فرمائے گئے اگر شکر کرو گے مزید تمہیں عطا کریں گے، اور اگر ناشکری کی تم نے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات آئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا گیا بتا دیجئے ان کو اگر ناشکری کرو گے تم سارے کے سارے ومن فی الارض جميعا جتنے لوگ ہیں سارے زمین میں سب ناشکری پر آ جائیں فإن اللہ لغنی حمید اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ حمید ہے آپ سے آپ تعریف ہو رہی تمہاری شکر گزاری تمہاری عبادت گزاری کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں حدیث قدسی میں کلام اللہ کا ہوتا ہے نقل کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جنات اور انسان شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام جنات تمام کے تمام انسان سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور تمہارے سارے کے سارے جنات تمہارے سارے کے سارے انسان اول سے لے کے آخر تک سب کے سب سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہ میں کوئی کمی باقی نہیں ہو سکتی یاد رکھے اللہ نے کچھ توفیق دے دی اس کا فضل ہے ہمارا کمال نہیں ہاں اس پہ شکر کریں گے مزید کی توفیق دے گا اور ذرا کسی کو دیکھا کہ وہ تو نماز ادا نہیں کرتا میں نے پنج وقت نمازی اور اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا شروع کیا اور اس کو حقیر جاننا شروع کیا تو یہ ہے تکبر اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اسے محفوظ رکھے اور آگے سے آگے بڑھ کر اپنی عبادت گزاری کی توفیق اور اس توفیق کے ملنے پر شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد پچھلی قوموں کا مجموعی اعتبار سے ذکر ہے کہ اس سے پہلے قوم نوح قوم عاد قوم ثمود اور دیگر قومیں ان سب کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانی لے کر آئے لیکن لوگوں نے ان کی بات کو رد کر دیا ان کی دعوت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم لوگ تو شک میں پڑے ہوئے رسولوں نے کہا اللہ کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے وہی ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اس سے بخشش مانگ لو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک وقت متعین تک تمہیں وہ مہلت بھی عطا فرمائے گا لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے رسول ہو تم تو ہماری طرح کے انسان ہو قوم کے لوگوں نے رسولوں سے کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس بات سے ہمیں ہٹا دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے کوئی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ رسولوں نے کہا کہ نحن الا بشر مثلکم یقیناً ہم تمہاری طرح انسان ہیں لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے رسولوں کو اللہ نے چنا ہوتا ہے اپنی وحی کے لیے اپنی ہدایت کے لیے وہ یقیناً انسانوں میں سے ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے لیکن وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوا کرتے ہیں رسولوں سے مطالبات اکثر ہوئے سورۃ الانعام میں ہم نے بات اسی سے پڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی پہاڑ آپ کوئی خزانہ ہمارے لیے نکال کر دکھا دیں کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آ جائے کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں اور ہم نے پڑھا کہ قرآن نے کہا معجزہ تو قرآن کا ہی عطا کیا گیا ہے پیغمبروں کی بات یہاں چل رہی ہے پیغمبروں نے کہا رسولوں نے جواب دیا کہ نشانی پیش کرنا معجزہ دکھانا ہمارا کام نہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور مزید پیغمبروں نے کہا آیت نمبر 12 میں یہ بات ہے وَمَا لَنَا أَن نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ہمیں کیا ہوا ہم کیوں اللہ پر توکل نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا جبکہ اس نے ہماری ہدایت کے راستے ہمیں سجھا دیے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور تم جو ہمیں تکلیفیں دیتے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے قوم کی ہٹ دھرمی اور مخالفت پر یہ جواب تھا پیغمبروں کا ہم تو صبر کریں گے تکالیف پر اور ہمارا توکل کس پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اب پیغمبروں والا کام امت محمد نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ میں ہمارے سامنے بھی مشکلات آئیں گی ہم نے بھی جواب دینا بھائی کتنی مشکلات آ جائیں کتنی تم ہماری مخالفت کرو ہم نے صبر کرنا ہے اور توکل ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں 25 سپارے کے بالکل پہلے صفحے پر علیہ اللہ بکافر عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے آج اللہ کے بندے اللہ پر توکل کر لیں آ جائیں اللہ کی طرف تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت لکھ کر بھیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھ کر بھیجی جو جامع ترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھ کر بھیجا کہ جو مخلوق سے توقعات اور امیدیں ہٹا کر اللہ کا ہو رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کا ذمہ لے لے گا اور لوگوں سے آزاد اور بری کر دے گا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف دیکھے گا، لوگوں سے امید رکھے گا، لوگوں سے توقعات رکھے گا، لوگوں سے بنا کر رکھنے کی کوششیں کرے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ اپنا ذمہ اس پر سے ہٹا لے گا اور اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور یہ شخص اور ایسے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری اس قوم کی یہی مثال، بحیثیت قوم ہم توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں، بحیثیت مجموعی اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ پلٹ آئے بھی حدیث باتیں کافی ہو جائے گا اللہ والے، ابھی کا کیا، اس کا باپ اس کا دادا جو کچھ بھی اللہ اس سے بھی نجات دے دے، یہ سب بھی تو اللہ کے محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم اس کا یقین عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرے، اللہ ہمارے عوام کو بھی ہدایت دے۔ توبہ انہوں نے بھی کرنی ہے، توبہ میں نے آپ نے بھی کرنی ہے۔ ایک توبہ میرے بھائی فوری ہے، ابھی ہے، گناہوں کو چھوڑنا جہاں جہاں میرا اور آپ کا اختیار ہے تو فوری ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق۔ جو بھائی نماز 5 وقت کی ادا نہیں کر رہا وہ خود مجرم ہے، معاف کیجیے گا، وہ خود گناہگار ہے، حکومت نے روکا اس کو نماز پڑھنے سے، پڑھو بھائی، کس نے منع کیا؟ آج جس کسی نے قرآن حکیم کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، تلاوت نہیں کر رہا، سمجھنے والا فریضہ ادا نہیں کر رہا، وہ خود ذمہ دار ہے اس کا، حکومت نے کوئی بل پاس نہیں کیا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آج جو جھوٹ بول رہا ہے اپنی مرضی سے بول رہے ہیں، آج جو ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، آج جو مال حرام میں منہ ڈالتا ہے جان بوجھ کے ڈالتا ہے، یہ ہے فوری توبہ میرے اور آپ نے کر دی۔ اور پھر ہماری اجتماعی توبہ بارہ بات آ چکی ہے، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا، ہم نے چھوڑ رکھا ہے اسلام، ہم نے خطۂ زمین لیا اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہم نے چھوڑ رکھا ہے اسلام، حکمرانوں کے پاس اختیار ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس کوشش کرنے کا اختیار ہے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نفاذ۔ یہ خطۂ زمین لاکھوں جانے دینے کے بعد ہمیں ملا بلا شبہ، اور ہماری لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی تب جا کے خطۂ زمین ملا، وہ قرض اس قوم کے کاندھوں پر ہے جو اللہ کا تبکل کر کے میدان میں آئے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ ہمیں اس میں یقین بھی عطا فرمائے اور اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے جو قرآن پکار لگاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ اللہ ہمیں اس پکار پر، توبہ کی اس پکار پر ہمیں بھی لبیک کہنے کی توفیق دے، ہم بھی اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ درست کریں، اور وہ یہ عبادت یہاں پر اس انداز سے آئی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا رکو شروع ہوتا ہے، قوم کی ہٹ دھرمی کا بیان جاری ہے، لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا، یہ مجموعی انداز سے رسولوں کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ ویسے تو نام آتا ہے نا، قوم نوح نے یہ کہا، قوم ثمود نے یہ کہا، قوم عاد نے یہ کہا، یہاں مجموعی اعتبار سے پیغمبروں کا بیان آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اپنے پیغمبروں سے، ہم تمہیں ضرور نکال لیں گے اپنی زمین سے، یا تمہیں ہمارے طریقے پر، ہمارے راستے پر آنا پڑے گا، وہی شرک کا راستہ، کفر کا راستہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو تسلی بھیج دی کہ آپ تسلی رکھیے، ظالمین کو ہلاک کیا جائے گا۔ دنیا میں اس طرح کے آنے والے فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جب اجتماعی طور پر قوم، چند افراد تو نیک ہو سکتے ہیں، اجتماعی طور پر قوم ہٹ دھرمی پر آتی تھی تو اللہ اس قوم کو مٹا دیا کرتا تھا، قوم نوح، قوم عبود، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، سب مٹا دیے گئے۔ اجتماعی بگاڑ پر اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور آج ہم جن اجتماعی کیفیات میں گھرے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے کوشش و محنت بھی اجتماعی طور پر کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو کہ آپ تسلی رکھیے ہمیں سارے نافرمانوں کو ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد زمین میں اور لوگوں کو آباد کیا جائے گا. اور ایسا ہوتا رہا, قومیں مٹتی رہی, نئے لوگ آتے رہے, امتحان میں ڈالا اللہ نے. جب یہ قوم کھڑی رہی پیغمبروں کی دعوت کے رد کرنے پر اور اپنی مہلت اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مٹا دیا. پیغمبروں کا بیان آ رہا ہے آیت نمبر 15 میں, وَاسْتَفْتَحُوا, پیغمبروں نے مدد مانگی اللہ سے, وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ہر نام ناکام ہو گیا ہر سرکشی کرنے والا ضد قسم کا انسان. پیغمبر بھی جہاں وہ شفیق ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے وہاں وہ غیور بھی ہوتے تھے, غیرت دینی ان میں ہوتی تھی, اور جب اڑی رہتی تھی قوم اللہ کی نافرمانی پر تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں بھی کرتے تھے. یہ جملہ بہت عجیب لگے گا لیکن قرآن میں اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے ان کے درمیان, شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے ان کے درمیان, موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ عذاب کب آئے گا تیرا. سورہ معارج میں ایک راہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بات کہی اللہ کے حضور, سأل ساحر بعذاب واقع, ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب کا سوال کیا اللہ سے. تو پیغمبر غیور بھی ہوتے, غیور کا مطلب ان میں غیرت دینی بھی ہوا کرتی, تو پھر اللہ کا عذاب بھی قوموں پر آتا رہا. اللہ تعالیٰ اس عذاب عام سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو دنیا کا عذاب ہوا, اس کے بعد بڑی سخت آیتیں ہیں, آیت نمبر 16 اور 17, فرمایا من ورائہ جہنم, یہ دنیا کے عذاب کے علاوہ جہنم کا عذاب بھی ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, اور وہاں اس مجرم کو, ایسے مجرمین کو پیپ کا پانی پلایا جائے, زخموں کی جو پیپ بہ رہی ہوگی جب پیاس لگے گی شدت کے مارے. کبھی قرآن کہتا ہے کانٹے دار ان کو غذا دی جائے گی کھانے کو پھنسے گی, تو کچھ اتارنے کے لیے پانی مانگتا ہے انسان, پیپ ملا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ تجرعہ, گھونٹ گھونٹ اسے پیے گا, ولا یکاد یسیغہ, حالانکہ وہ اس کو گلے سے اتار نہ سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور موت ہر طرف سے اس پر حملہ آور ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, مگر وہ مرے گا نہیں. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اس کے علاوہ سخت عذاب اور بھی ہوگا اس مجرمین کی. یہ اللہ نے ڈرایا ہے قرآن میں. ہمارے بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے علماء کا, اہل علم کا, دینی طبقات کا, مولوی کہہ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ, اس بات سے مجھے بھی اتفاق ہے, لیکن یہ کہنا مولوی بہت ڈراتے, مولوی بہت ڈراتے, اپنے ایمان کی خیر منائے اگر کوئی جملہ کہتا ہے. یہ آیت کس کی ہے؟ یہ آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ نے ڈرایا ہے, اللہ نے کہا بھڑکتی بھی آگ ہوگی, اللہ نے کہا آگ کے ستون ہوں گے, اللہ نے کہا ستونوں سے باندھا جائے گا, اللہ نے کہا زنجیروں سے باندھا جائے گا, اللہ نے کہا پی پلا پانی پلایا جائے گا, اللہ نے کہا زخم کا درد کھلایا جائے گا, اللہ نے کہا کانٹے دار غذا کھانی پڑے گی, اللہ نے کہا کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا, اللہ نے کہا کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا, اللہ نے کہا کہ ہتھوڑے مارے جائیں گے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. تو یہ اللہ نے ڈرایا ہے قرآن, اور اس میں شفقت ہے, اس میں رحمت ہے. ہم بھی بچے کو ڈرا دے, بیٹا ہاتھ نہ لگا رہا, یہ انگارہ ہے, بقرعید کے موقع پہ ہاتھ جل جائے گا. دشمنی نہیں ہوتی بچے سے, ہمیں رحمت ہے کہ بیٹا تمہارا ہاتھ جل جائے گا. اللہ کو بھی محبت ہے ہم سے, اس محبت کی بنیاد پر ڈرایا ہے اس نے, بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے, ڈرو, بچنے کی کوشش کرو. ہاں, جو اللہ ڈراتا ہے وہ اللہ بشارت بھی سناتا ہے. سن لے اور عمل کرے, مستحق بنے سیدھے سے. وہاں شراب کی نہریں بھی عطا ہوں گی, شہد کی نہریں بھی عطا ہوں گی, دودھ کی نہریں بھی عطا ہوں گی, صاف شفاف پانی کی نہریں بھی جاری ہوں گی. وہاں طرح طرح کے پھل میوے دیے جائیں گے, ایسا سایہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ماڈریٹ قسم کا وہاں پر موسم ہوگا, نسہری میں تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے, درخت ان کے جھکے ہوئے ہوں گے, جب دل جائے گا کھا لیں گے. یہ بھی قرآن ہے. پاکیزہ جوڑے وہاں پر ان کے لیے ہوں گے, ہر طرح کا میوہ ان کے لیے ہوگا, جب جب ان کو دیا جائے گا نیا ذائقہ ہوگا, جتنا چاہیں گے ان کو ملے گا, جو مانگیں گے ان کو ملے گا, جب جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی ہے یار, جس کا حاصل میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ مولویوں کو برا بھلا کہنا غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ڈرا دے, یا اللہ ہی تعالیٰ نے بشارت دی. دونوں کو سامنے رکھے, ڈرنے والی شے سے ڈرے تاکہ بچ سکے انشاءاللہ, اور جس کی بشارت دی اس کی امید میں رکھے, اس کے لیے محنت کرے تاکہ مستحق بن سکے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک حدیث آج سن لیجیے اسی اختتام کی نسبت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت رہی، آپ کی تہجد کی نماز میں بھی آپ کا عمل تھا، اس کے علاوہ جب کبھی جنت کی بشارتیں آتی قرآن میں تو آپ اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، جب کبھی جہنم کے ڈراوے آتے ہیں قرآن میں تو آپ اللہ سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب تلاوت کریں اس کا اہتمام کریں، اور ظاہر بات ہے تلاوت جب سمجھ کر ہوگی تبھی پتا چلے گا جنت کا تذکرہ، تب ابھی جہنم کے عذاب کا بیان۔ تو آپ دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ مستقل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بات شامل تھی۔ اس زمن میں اگلی بات یہ ہے، کیا واقعی ہم لوگ جنت کے متعلق سیریس ہیں؟ کیا واقعی جہنم کے متعلق ہم سیریس ہیں؟ کیا واقعی جنت کا ہمیں یقین ہے؟ کیا واقعی جہنم کا ہمیں یقین ہے؟ اللہ کے رسول کے تہجد کی نماز میں جو دعائیں تھیں اس میں یہ بھی تھا، والجنت حق والنار حق، اللہ جنت بھی برحق ہے، اللہ جہنم بھی برحق ہے، میں مانتا ہوں اس بات۔ کیا واقعی ہمارا یقین ہے کہ جہنم کی آگ جلاتی ہے؟ کیا واقعی ہمارا یقین ہے کہ جنت میں نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی نعمتیں؟ اس کا جائزہ اگر ہم لینا چاہیں، توجہ فرمائیے گا، تو ہم سب اپنا جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لوں، ہم اللہ سے دعا کتنی کرتے ہیں اس کے لیے پتا چل جائے گا ہم سیرے صحیح کے لیے۔ اگر مجبقہ نماز ہی نہیں تو ہاتھ اٹھتے کدھر ہے؟ ہاتھ اٹھتے نہیں تو مانگتے کدھر ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، تو پتہ چلے گا ہم سیریس بھی ہیں کہ نہیں، بس یہ بات ہی نہیں۔ تو مانگنا بھی ہے جنت کو، بچنے کا سوال بھی کرنا ہے جہنم کے حوالے سے، لیکن مستقل اللہ کے نبی کی دعائیں تھی، ہمیں ہمارا رویہ روش پتہ چل جائے گی، ہم کتنا مانگتے ہیں اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شوق جنت کا ہے کہ نہیں، ہمیں خوف جہنم کا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، مانگنے والا بندے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔